ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس جی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اس کے اثرات. یورپ میں یہودیت مخالف جذبات میں شدت. سوات میں حکومت اور کل عدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے درمیان معاہدہ. امریکی شہریت کے حصول کے عوض امریکہ کے لیے جنگ. سہونی حکومت کے تخریبی اقدامات کے بارے میں انتباہ.
ناظرین آپ نے موضوعات ملاحظہ فرمائے، قبل اس کے کہ ہم ان کی تفصیلات میں آئیں اس دلخراش واقعے کی ایک بار آپ کو پھر یاد دلا دیں. جیسا کہ بھی آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ آج ایک بار پھر پاکستان کے صوبہ سرحد کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے اپنے صفاکانہ اور انتہائی گھناؤنا اقدامات کا پھر مظاہرہ کیا ہے، جس کے تحت انہوں نے ایک جلوس جنازہ یعنی جنازے کی بھیڑ میں خودکش دھماکہ کر کے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 افراد کو شہید کر دیا ہے اور 60 سے زائد اس میں زخمی ہو چکے ہیں. زخمیوں میں بہت سے لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مسلسل اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور اس درمیان خاص مکتب فکر کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. لیکن وہاں کے لوگوں نے جس طریقے سے آج سڑکوں پر نکل کر اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اس سے ایک بات تو کم از کم یہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ کم از کم شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں، کوئی ایک خاص نیٹورک ہے، کوئی خاص گروہ ہے جو سامراجی طاقتوں اور اس میں سر فہرست امریکہ کے عزائم کی تکمیل کے لیے اس قسم کے واقعات انجام دیتا ہے اور اس طرح سے بے گناہوں کا خون بہاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام تو کبھی بھی کسی بھی مکتب یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے لوگوں کا خون بہانے کی کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا. بہرحال تمام پاکستانیوں اور خاص طور پر حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ علماء، عمائدین اور دانشوروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے انہیں کچھ کرنا ہوگا. ناظرین اس سلسلے میں ہمیں وقت ملا تو دو ایک دن میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، مگر آئیے اب آج کے موضوعات کی طرف. جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، حکومت ہندوستان نے اپنے نئے مالی سال کے دفاعی بجٹ میں 24% کا اضافہ کیا ہے. اس کے محرکات اور مضمرات پر لیجیے ہمارا یہ تبصرہ، ملاحظہ کیجیے.
ہندوستان کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ میں 34% اضافے کا اعلان کیا ہے. ہندوستانی حکومت نے اس سلسلے میں ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت ہندوستان کو سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے، اس لیے دفاعی اور فوجی توانائیوں کی تقویت کر کے ہر طرح کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہندوستان کے دفاعی بجٹ کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے. ہندوستان میں دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دفاعی بجٹ کی بڑی رقم فوج کی تقویت اور اس کو جدید بنانے پر خرچ ہوگی، لیکن ہندوستان کے اسلحہ جاتی درآمدات کی شرح سے جو سن 2000 سے تقریباً 30 ارب ڈالر رہی ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان ترقی پذیر اقتصادی طاقت کے طور پر ابھرنے والے ملکوں میں اسلحہ خریدنے کا سب سے بڑا ملک رہا ہے. اس سلسلے میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہندوستان کی فوج کی تقویت اور اس کو جدید بنانے کے عمل سے نئی دہلی کے مد نظر امن و استحکام کا قیام ممکن ہو سکے گا. ہندوستان اپنا سب سے اہم فوجی حریف پاکستان کو سمجھتا ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اس نے حالیہ برسوں کے دوران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی غرض سے اپنی بیلسٹک میزائلوں اور بحری و فضائی افواج پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. اس کی اس پالیسی کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت صحت عامہ اور تعلیم جیسے اہم شعبوں پر جتنا توجہ دینا چاہیے تھا نہیں دے سکی اور سب سے بڑھ کر غربت پر قابو پانے میں ناکام رہی. ہندوستان کی طرف سے دفاعی بجٹ میں بے تحاشا اضافے کے باوجود ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان اور چین جیسے اپنے حریف ملکوں سے کہیں زیادہ خطرہ دہشت گرد گروہوں سے ہے جو اپنے مختلف مقاصد کے تحت ہندوستان کے امن و استحکام کو تہبالا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کے گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے محض دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا کارگر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ علاقائی سطح پر تعاون اور امن و آشتی کی برقراری کی کوشش وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے بجٹ میں اضافے سے جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ میں شدت آئے گی اور اس سے علاقے اور ہندوستان کو بظاہر کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے علاوہ غربت اور پسماندگی بھی وہ عوامل ہیں جو غریب ملکوں کی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی رقم دفاعی شعبے سے مختص کیے جانے سے غربت کے خاتمے کے عمل کو نقصان پہنچے گا جو خود اس ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوتی ہے۔
ناظرین، جب سے یورپ اور امریکہ میں شدید مالی اور اقتصادی بحران آیا اور اس کے بعد صہیونی حکومت نے غزہ پر بعض دنوں تک وحشیانہ حملہ کیا ہے اور اپنی بربریت اور صفاقی کا ثبوت کیا ہے، اس وقت سے یورپ میں یورپی شہریوں کے اندر یہودیت مخالف جذبات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
تازہ ترین سروے رپورٹوں کے مطابق غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور پوری دنیا میں اقتصادی بحران کے شدت اختیار کر جانے کے بعد یورپ میں یہودیت مخالف جذبات اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سروے رپورٹ کا یورپ اور امریکہ کے مختلف ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے۔ امریکہ میں ایک سروے ادارے کی اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے زیادہ یورپی باشندے یہودیوں کو ہی اس اقتصادی بحران کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں سے سوالات کیے گئے ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا دنیا کے اقتصادی سسٹم میں گہرا اثر و رسوخ ہے اور ان کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ یہودیت مخالف جذبات میں یورپ میں ایک ایسے وقت اضافہ ہو رہا ہے جب صہیونی حکومت کی یہ ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں کی نسل کشی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے اس مسئلے سے سیاسی فائدہ اٹھائے۔ البتہ یورپ اور امریکہ میں بہت سے یہودی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اور وحشیانہ اقدام کے مخالف ہیں اور اس کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد پوری دنیا میں بالخصوص یورپ میں یہودیوں پر لفظی حملے اور کہیں کہیں تو باقاعدہ حملے تیز ہو گئے ہیں۔ البتہ صرف غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے ہی یہودیوں کے خلاف جذبات بھڑکنے کی وجہ نہیں، بلکہ دنیا کے مالی اداروں اور اقتصادی شعبوں میں ان کا اثر و رسوخ اور اپنے اثر و رسوخ سے غلط فائدہ اٹھانے کا ان کا طرز عمل بھی یورپ میں یہودیوں کے خلاف جذبات میں شدت آنے کا باعث رہا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مغرب اور بین الاقوامی سطح کے مالی اداروں میں بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں کی موجودگی اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ یہودیوں کا مالی اداروں پر کس قدر کنٹرول ہے۔ امریکہ کے ریزرو بینک کے سابق سربراہ ایلن گرینسپین، عالمی بینک کے ڈائریکٹر رابرٹ زولیک اور اس بینک کے ہی سابق سربراہ پال ولفوویٹز جیسے یہودیوں کی اس طرح کے مالی اداروں کے اعلیٰ ترین عہدوں پر موجودگی اس دعوے کی دلیل ہے، اور یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ مغرب میں رائے عامہ کا ایک بڑا حلقہ موجودہ مالی بحران کا ذمہ دار یہودی لابی کو ہی قرار دے جو صہیونزم کی شکل میں ان مالی اداروں میں اپنا پیر جمائے ہوئے ہیں۔ لیکن یورپ میں یہودیت کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت اپنی تمام تشہیراتی مہم اور مظلوم نمائی کے باوجود مغربی ملکوں میں کچھ حاصل نہ کر سکی، بلکہ اس کا الٹا نتیجہ اس کے ہاتھ لگا ہے۔ جبکہ اسلامی ملکوں میں جہاں صہیونیت کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، یہودیوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور یہودی اقلیتیں اسلامی ملکوں میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔
اور ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں سوات کے علاقے میں حکومت پاکستان اور کلعدم تحریک شریعت نفاذ محمدی کے سربراہ صوفی محمد کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کا لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس معاہدے کی بقا اور اس کے جاری رہنے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس معاہدے پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ثروت جمال اسمعی۔
پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور خود اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس مملکت کا مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اس کو چلائیں گے۔ تو یہ نظام عدل یا نفاذ شریعت محمدی، یہ صرف سوات کا اور مالاکنڈ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اگر وہاں پر ہوا ہے تو یہ کام تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اور 60 سال پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اس پر کسی طرح کے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اب امریکہ، برطانیہ، نیٹو وغیرہ جس بے اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو ان کی بے اطمینانی اس سرے سے کوئی جواز ہی نہیں رکھتی کہ یہاں پر اسلام آ رہا ہے یا اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے۔ اگر حقیقی اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو پاکستان بنا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے نتیجے میں طالبان کو محفوظ ٹھکانے یہاں پر مل جائیں گے، اور تو یہ بات اس معاہدے میں شامل ہے کہ افغانستان کو کسی طرح کی جو مزاحمت وہاں پر ہو رہی ہے اس علاقے سے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ افغانستان میں جو کچھ ہوا 7 سال پہلے، جس طرح اس پر قبضہ کیا گیا، جس طرح اس کے وسائل استعمال کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی، وہ بجائے خود ایک بہت بڑا استعماری کھیل ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا، یہ پوری آزاد دنیا کا فرض ہے۔ بہرحال اس معاہدے کو اس چیز کی تقویت کا سبب نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے۔ اور جہاں تک عدل کا معاملہ ہے تو وہ تو دنیا کی ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی ملک کے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص نظام سے ان کو عدل اور انصاف مل سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اعتراض اس صورت میں ہونا چاہیے جب کسی دوسرے کے مفادات کو اس نظام سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو۔ یہ کہنا کہ یہاں سے 9/11 حملوں کا خطرہ ہے، یہ ایک بنیادی طور پر غلط بات ہے، کیونکہ 9/11 حقائق سے ثابت ہو چکا ہے۔ سارے ثبوت و شواہد امریکہ کے اپنے محقق اپنے سائنسداں فراہم کر چکے ہیں کہ یہ کچھ امریکہ اور موساد اور سی آئی اے کا اپنا کھیل تھا، اور اس کے سلسلے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ڈیوڈ ری گریفن صاحب کی ڈیبنکنگ 9/11 ڈیبنکنگ، اور کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے۔
یہ تھے پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار ثروت جمال اسمعی۔ امریکہ میں جہاں اب لوگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب پینٹاگون نے یہ اجازت دے دی ہے کہ امریکہ میں مقیم غیر ملکیوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے، اور ان غیر ملکیوں کو فوج میں آنے کے لیے یہ لالچ بھی دلائی جا رہی ہے کہ انہیں امریکی شہریت اس کے عوض دے دی جائے گی۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
امریکی فوج نے پہلی بار جنگ ویتنام کے بعد غیر امریکیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی فوج کے نئے پروگرام میں ان افراد کو بھی فوج میں شامل کیا جائے گا جن کے پاس مستقل رہائشی پرمٹ یا گرین کارڈ نہیں ہے، اور اس کے عوض ان لوگوں کو امریکی شہریت دی جائے گی۔ گزشتہ 30 برسوں کے دوران کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران عراق و افغانستان میں امریکی فوج کے جانی نقصانات میں اضافے کے پیش نظر پینٹاگون نے امریکہ میں غیر ملکی شہریوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ لوگ بھی امریکی شہریت اختیار کرنے کے لالچ میں، جس کے انتظار میں وہ برسوں امریکی اداروں کی خاک چھان رہے تھے، عراق اور افغانستان میں خطرات مول لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ امریکی وزارت جنگ کے حکام نے فوج میں غیر ملکی شہریوں کی بھرتی کی ضرورت کے تحت کہا ہے کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو غیر ملکی زبان جانتے ہوں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے علاقے کی زبان سے آشنائی رکھتے ہوں، لیکن شواہد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امریکی فوج میں بھرتی کے تعلق سے امریکی شہریوں کی عدم دلچسپی کی وجہ عراق و افغانستان جیسی طویل جنگ میں امریکی فوجیوں کا تھک جانا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی ان جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کافی حد تک تھک چکے ہیں، اور امریکہ کے فوجی ساز و سامان بھی ان جنگوں کے دوران کافی حد تک اپنی دھار کھو چکے ہیں۔ کچھ دنوں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جارج کیسی نے، جو عراق میں امریکی فوج کی کمان کی ذمہ داری بھی سنبھال چکے ہیں، خبردار کیا تھا کہ اگر عراق میں یہ طویل جنگ ایسی ہی جاری رہتی ہے تو امریکی بری فوج کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی لیے پینٹاگون نے اب اپنی فوج کے لیے گوناگون منصوبے تیار کیے ہیں تاکہ وہ اس طرح فوج میں لوگوں کی بھرتی کے لیے تیار کر سکے، اور اس طرح امریکی میرینز اور زمینی فوج میں فوجیوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ پینٹاگون نے اپنے فوجیوں کو جو وعدے دیے ہیں ان میں سے زیادہ تنخواہوں کی پیشکش، ریٹائرمنٹ کے بعد بے پناہ سہولتیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مراعات ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ فوج میں شامل ہونے والے جوانوں کو دی جائیں گی۔ اور پینٹاگون نے اس سلسلے میں اسکولی جوانوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پینٹاگون کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود فوج میں بھرتی ہونے والوں کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا، اور فوج میں بدستور لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اسی لیے پینٹاگون نے اب یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ان لوگوں کو فوج میں شامل کیا جائے جو دوسرے ملکوں سے آ کر امریکہ میں مقیم ہوئے ہیں مگر ابھی انہیں امریکی شہریت نہیں ملی ہے۔ امریکی وزارت جنگ کو توقع ہے کہ وہ غیر ملکیوں کو امریکی شہریت کے لالچ دے کر امریکی فوج میں بھرتی کا عمل تیز کر سکے گی، اور اس طرح انہیں عراق اور افغانستان روانہ کیا جا سکے گا۔ امریکی حکومت سال رواں کے موسم گرما تک افغانستان میں مزید 30,000 فوج بھیجنے کا پروگرام بنا چکی ہے، اور چونکہ افغانستان میں اب امریکہ مخالف جذبات میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور امریکی فوج کے خلاف حملے بھی تیز ہو رہے ہیں، اس لیے امریکی حکومت کی کوشش ہے کہ غیر ملکیوں کو فوج میں شامل کر کے انہیں ہی افغانستان روانہ کیا جائے تاکہ وہ عراق و افغانستان میں جنگ کے نقصانات کو محدود کر سکیں۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین کا۔ گزشتہ 60 برسوں سے زائد کے عرصے سے صہیونی حکومت کی اس پورے علاقے پر توسیع پسندانہ اور جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ کبھی وہ بے گناہ انسانوں کا خون بہاتی ہے یہ حکومت، اور کبھی صہیونی حکومت اسلامی مقدسات کی اہانت کرتی ہے اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ اسلامی مقدسات اور فلسطین و بیت المقدس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس نے جو اپنے ناپاک منصوبے شروع کر رکھے ہیں ان میں سے ایک مسجد الاقصی کے احاطے کے نیچے سے سرنگ کی کھدائی ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے اور جس پر اب تک بے پناہ اور شدید اعتراض اور احتجاج بھی ہو چکا ہے۔ اس درمیان فلسطین کے قاضی القضات نے کہا کہ اگر یہ سرنگوں کی یہ کھدائی مسجد الاقصی کے صحن کے نیچے سے جاری رہتی ہے تو مسجد الاقصی کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو سکتا ہے، اور یہ خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
گلشن نقوی صاحب، سب سے پہلے میں فلسطین کے تعلق سے اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تشخص اور اسلامی آثار کو مٹانے کے تعلق سے صہیونی حکومت کے جو ناپاک اقدامات اور عزائم اور منصوبے ہیں، اس کو کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟
صہیونی حکومت کا اصل مقصد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے خود نعرہ لگایا کہ عظیم تر مشرق وسطیٰ کے علاوہ رود نیل سے لے کے، یعنی ایک بہت بڑا اسرائیل جو ہے وہ وجود میں لانا چاہتی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اس سرزمین کو اپنی سرزمین موعود سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں پر 1948 میں انہوں نے اپنی حکومت تشکیل دی، اور اس حکومت کا دائرہ وہ بہت زیادہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کا جو اسلامی تشخص ہے، چونکہ یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہاں پر عیسائی بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں، اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تو اب اسرائیلی جو ہیں ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر یہ مقصد کہ ایک بہت بڑا اسرائیل جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے، بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں ان پر قبضہ کیا جائے اور ایک بہت بڑی اسرائیلی ریاست تشکیل دی جائے، جس کا دارالحکومت بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ بیت المقدس کی جگہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی تشخص، عرب تشخص اور فلسطینی تشخص، یہ تینوں تشخص جو ہیں ان کو مٹائیں. اور اس کا آغاز تو انہوں نے بہت پرانے عرصے سے ہی کر دیا. 1969 میں انہوں نے مسجد الاقصیٰ کو آگ لگانے کی ناپاک کوشش کی اور لگائی بھی آگ اور اس کے کافی سارے حصے کو نقصان بھی پہنچا. تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس صہیونی حکومت نے اور صہیونیوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھا. اور خاص طور پر اب جو اس میں شدت آ گئی ہے وہ کھدائی کے حوالے سے ہے. اسرائیلی حکومت کہتی یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کو جانے والے راستے تیار کر رہے ہیں کہ لوگ گزر کے جو ہیں وہ بیت المقدس کے اندر تک جا سکیں. بہانہ یہ بنایا ہے اور اس کے لیے اندر مقصد ان کا ہے، وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو مکمل طور پر نابود کر دیا جائے، اس کو تباہ اور منہدم کر دیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے اس کے زمین دوز جو ہیں وہ راستے بنانے شروع کیے ہیں نیچے سے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ قاضی القضات جو ہیں فلسطین کے، انہوں نے بھی کہا ہے، اس بارے میں خبردار کیا ہے. اور قدس کے جو مفتی اعظم ہیں محمد حسین، وہ بھی انتباہ دے چکے ہیں کہ صہیونی حکومت جو اب کھدائیاں کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں مسجد الاقصیٰ کے گرنے کا بہت بڑا خطرہ جو ہے، سنجیدہ خطرہ وہ لاحق ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چند دن پہلے صہیونی حکومت نے اسی کھدائی کے دوران، جو کہ حالانکہ وہ بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک اسکول تھا، تو اس کو بھی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اسی کھدائی کے نتیجے میں یہاں تک کہ 17-18 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اس میں. تو صہیونی حکومت کا پہلا مقصد جو ہے وہ اسلامی تشخص کو ختم کرنا ہے، اور بیت المقدس کا وہ جو احترام مسلمانوں کے درمیان ہے قبلہ اول ہونے کے ناطے، اس کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت مختلف حربے استعمال کر رہی ہے. ایک تو یہی ہے کھدائی والا، اور اس کے ذریعے تو خیر وہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں.
میں آپ کی گفتگو کو اگر اجازت دیں تو میں، چونکہ وقت کم ہے، تو ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ معمولی سا معمولی کوئی اگر اثر ہوتا ہے یا کوئی تاریخی کوئی ٹیمپل ہو یا کوئی جگہ ہو یا کوئی عمارت ہو تو یونیسکو اس کی حفاظت کے لیے اتنی تگودو کرتی ہے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا، ایک عرب سے زائد مسلمانوں کا قبلہ اول، اور نہ صرف وہ مسلمانوں کا بلکہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو دیگر جو توحیدی ادیان کے ان کے لیے بھی محترم ہے. تو ایسے عظیم الشان مقدس مقام کی حفاظت کے لیے کیوں کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے اقوام متحدہ اور اس کا ذیلی ادارہ یونیسکو؟
اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر ایک مذہبی مقام کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ غزہ پر اب جو اسرائیل نے وحشیانہ حملے کیے اور اس میں کئی فلسطینی جو ہیں بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، بہت بڑی تعداد میں فلسطینی زخمی ہوئے، بہت بڑی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہوئے، اور بہت زیادہ ان کی زرعی زمینیں جو ہیں وہ
غزہ تباہ ہو گیا.
جی غزہ تباہ ہو گیا. تو اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور خاص طور پر یورپی ممالک کے جو جمہوریت اور خاص طور پر انسانی حقوق کے مدعی ہیں اور بڑا نعرہ لگاتے ہیں دنیا بھر میں، تو جب اس کے لیے انہوں نے جو حال ہی میں واقعہ ہے کہ ایسے مظالم کے جن کو دیکھ کر انسانیت کی روح جو ہے وہ لرز اٹھتی ہے، تو جب ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ مذہبی مقامات اور خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی مقامات کے بارے میں کوئی اقدام کریں گے؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اسرائیل کی بنیاد ہی یورپی ممالک نے رکھی، اور یہ ادارہ جو ہے اقوام متحدہ کا ادارہ، آپ جانتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ ادارہ وجود میں آیا تھا اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ رونما نہ ہو. اس سے پہلے انہوں نے مل کر بنائی تھی انجمن اقوام لیگ آف نیشن، جی. تو اس کے لیے علامہ اقبال نے، یعنی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ تیسری عالمی جنگ کو جو ہے وہ وقوع پذیر ہونے سے روکا جائے، لیکن علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ اور ہے کہ بحر تقسیم قبور انجمنی ساختے ہیں. تو یہ تو یعنی خود ادارے جو انہوں نے بنائے ہیں وہ اول تو ان کے اپنے مقاصد جو ہیں وہ سپر طاقتوں کے اعلی کار ہونے کے لیے استعمال کرنے کے ہیں, یعنی سپر طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اپنے لیے استعمال کریں, نہ کہ جمہوریت کے لیے یا دوسری انسانیت کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب بھی ان پر جو ہیں وہ امریکہ کا اور بڑی طاقتوں کا اثر و رسوخ ہے. اب یورپی ممالک جو ہیں وہ غزہ کے معاملے میں جو ہے وہ کھلی حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ فرانس کے وزیر خارجہ کا بیان سنا تو انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کی. تو جب وہ ایسے انسانیت سوز مظالم پر وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا, اپنے تحفظ کے لیے کیا ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمانوں کے خاص طور پر مذہبی مقامات کے بارے میں یہ ادارے جو ہیں وہ کوئی کام کر سکتے.
یقیناً ان اداروں سے کوئی ہمیں توقع نہیں, اور اگر توقع ہے تو صرف مسلم امہ سے ہے کہ وہ اپنے قبلہ بل کی حفاظت خود کرے گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور میرے معزز مہمان اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ.